وعلیکم السلام. تمہاری ٹوپی کہاں رہتی ہے؟ ٹوپی کیوں نہیں پہنتے؟ چھوٹے بچے سے سبق لیا کرو. دیکھو یہ چھوٹا بچہ ٹوپی پہنا ہوا ہے، اس کے ٹخنے کھلے ہوئے ہیں، ہمیشہ کپڑے چھوٹے بناتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، اگرچہ ستاتا بھی بہت ہے، شرارتیں اتنی کرتا ہے کہ سب کو ستاتا ہے. لال ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت اچھل کود کر کے آیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تم بھی ٹوپی پہنا کرو. کیوں بھول گئے سر؟ کیوں نہیں بھول گئے ٹوپی؟ بھول گئے سر کیوں نہیں بھولے؟ سر بھول کے آ جاؤ، بغیر سر کے آئے ہو کر. اچھا قمیض بھول کے آ جاؤ، پھر اس سے آگے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ صبح نیند سے بیدار ہوئے، دیکھا ٹائم کم ہے، فجر کی نماز قریب ہے، اور فراغت کر کے بغیر نچلا پہنے کے وہ چلے گئے. لمبا کرتا ہوتا ہے، ان کو خیال نہیں رہا، چلے گئے بغیر شلوار کے چلے گئے. دیکھو یہ حافظ صاحب، قاری صاحب آئے ہیں، رومال ڈالے ہوئے لال رنگ کا، اور سر پہ دیکھو ٹوپی ہے. کھڑے ہو نا، ذرا کھڑے ہو، دیکھو ان کے ٹخنا کھلا ہوا ہے کہ نہیں؟ کھلا ہوا ہے نا، دیکھو. ایسے رہا کرو، اچھا ٹخنا کھول کے ٹوپی پہن کے، اچھے بچوں کی طرح، نیک بچوں کی طرح. سیدی سندی محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی، عارف باللہ، مجدد زمانہ، شیخ العرب والعجم، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. میری موج غم بے سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن، بدگہا کے کچھ سہارا نہیں ہے، سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن، سمندر کا ساحل، نہیں ختم ہوتی ہے موجیں مسلسل، میرے غیر غم کا کنارا نہیں ہے، نہیں ختم ہوتی ہے موجیں مسلسل، میرے کوئی کا ہے نا کو
خدا بھی میری موج غم میں سارا اثر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، یہ اثر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا ہی ہے، نہیں آپ کا
دنیا غم کا گھر ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دنیا غم کا گھر ہے، غم سے نجات جب ہی ملے گی جب دنیا سے آدمی نکلے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نفس و شیطان کے دھوکے میں نہ آئے اور غم سے متاثر نہ ہو، اور اس کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ سے جی لگائے بس، اور کسی سے جی نہ لگائے، اللہ سے تعلق مضبوط کرے۔ دنیا کے غم اسی کو زیادہ محسوس ہوتے ہیں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور ہوتا ہے۔ جتنا تعلق اللہ تعالیٰ سے قوی ہوگا یہ غم اس کو متاثر نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ جو اولیاء اللہ کاملین ہوتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ غم پروف کر دیتے ہیں۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سوئٹزرلینڈ کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی کہ وہ واٹر پروف گھڑی بنا لیتا ہے، اور اس گھڑی کو سمندر کی گہرائی میں لے جاؤ، کوئی 200 میٹر کی گارنٹی ہے، کسی پہ 500 میٹر کی گارنٹی ہے، کسی میں 1000 میٹر کی گارنٹی بھی ہوگی کہ اس گہرائی میں لے جاؤ پانی اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو جس طرح گھڑی ایک واٹر پروف گھڑی بنا سکتا ہے ایک انسان، اللہ تعالیٰ کو کیا یہ قدرت نہیں ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کے دلوں کو غم پروف کر دیں۔ اور فرمایا کہ کیسے تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں، کیسے تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں، صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں، صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں۔ ارد گرد کانٹے ہیں اس میں پھول کھل جاتے ہیں، ارد گرد گندگی ہے، بھینس ہے اس کا دودھ پیتے ہیں، گائے کا دودھ پیتے ہیں، برابر ہی میں گوبر کی نالی ہے، برابر ہی میں پیشاب کی نالی ہے، لیکن خدا تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کے درمیان سے صاف ستھرا پاکیزہ اور دودھ، نتھرا ہوا دودھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، کیسی بہترین غذا عطا فرماتے ہیں۔ کانٹوں کے درمیان گلاب کا پھول کھلا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ جو لوگ اللہ کو راضی کرنے میں اپنی جان لڑا دیتے ہیں اور ان کی ناراضگی سے بچتے رہتے ہیں اور توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے دلوں کو غم پروف کر دیتے ہیں. ارد گرد غم ہوتا ہے, دل میں داخل نہیں ہوتا. دل میں ایک طرح کا چین اور سکون ہوتا ہے. جیسے سمندر میں سطح پر کس قدر موجیں جوش مارتی ہوئی موجیں ہوتی ہیں, کس قدر شور ہوتا ہے موجوں کا, مسلسل موجیں ہوتی ہیں, لیکن اگر سمندر کی گہرائی میں چلے جاؤ تو بالکل سکوت ہوتا ہے. بالکل مچھلیاں جو ہیں ساکت رہتی ہیں, سکون سے رہتی ہیں. سکون ہے گہرائی میں. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں غرق ہو جاؤ. غرق فرماتے تھے کہ کما ان سمکتا تطمئن فی الماء لا بالماء, کہ جس طرح پانی مچھلی کے ساتھ, مچھلی پانی کے ساتھ چین سے نہیں رہتی بلکہ پانی میں رہتی ہے چین سے. اگر مچھلی کو کم پانی میں ڈالو تو وہ تڑپتی رہے گی, اس کو چین نہیں آئے گا. یا تو اس کا سر باہر ہو یا دم باہر تھوڑی سی ہو تو وہ چین نہیں پائے گی جب تک کہ پوری کے پوری پانی میں غرق نہ ہو جائے. تو مچھلی جب پانی کے اندر ہوتی ہے تب چین پاتی ہے. تو اللہ کی یاد میں اتنے غرق ہو جاؤ, خدا تعالیٰ سے تعلق اتنا مضبوط کر لو کہ یہ جو باہر بیرونی طوفان ہیں اور یہ پریشانیاں اور مصیبت اور غموں کے پہاڑ ہیں, ان سے بہت دور گہرائی میں چلے جاؤ, اللہ سے تعلق جوڑ لو, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ غم متاثر نہیں کر سکیں گے. اور اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ یہ غم انسان کو کھا جاتا ہے. اور ہم یہ بھی غم کی ایک کیفیت ہے جو غم سے بھی بڑھ کے ہے. فرمایا کہ الہم هو الغم الذي يذيب الانسان, کہ ہم جو ہے وہ غم ہے جو انسان کو بھلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ غم سے انسان طاعت میں سست ہو جاتا ہے, عبادات میں سست ہو جاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ حادثات اور حوادث اور تکالیف ہی آتی رہیں گی, تو انتظار نہیں کرنا چاہیے سکون کا. شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ابھی ذرا فرصت ہو جائے, فلاں کام سے فرصت ہو جائے, فلاں سیٹنگ ہو جائے, تو اس کے بعد تم آرام سے بیٹھ کے لالا کرنا. تو یاد رکھو کہ وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا, کبھی بھی نہیں آئے گا. اس طرح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرتے رہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے, تاکید کے ساتھ تنبیہ کے ساتھ بیان فرمایا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار ہو جاؤ. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کا ترجمہ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ کانوں سے غفلت کی روئی نکال کر سنو, غفلت کی روئی نکال کر سنو, خبردار ہو جاؤ کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی یاد سے چین ملے گا. فرمایا کہ یہاں ہی لگانا بھی ضروری ہے. یہ کہیں گے کہ اللہ کی یاد سے چین ملے گا تو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہوا, بلکہ یہاں ہی لگانا ضروری ہے. یعنی اس کے علاوہ کوئی دنیا کی کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس میں سکون ملے گا. نہ مال و دولت, نہ کرسی, نہ بنگلہ, نہ گاڑی, نہ کاروبار, نہ بیوی بچے, کسی میں سکون نہیں سوا اللہ کی یاد میں. اور اللہ کی یاد دونوں طرح کی ہے, افعال بھی اور متروکات بھی, یعنی جو اعمال کرنے کے لیے حکم دیا گیا وہ بھی, اور جن کاموں کو چھوڑنے کو کہا گیا, ترک کرنے کو کہا گیا وہ بھی. یہ ہے کامل یاد. فرمایا کہ یاد کامل ہوگی تو سکون اور اطمینان بھی کامل ہوگا, اور یاد ناقص ہوگی تو سکون اور اطمینان بھی ناقص ہوگا. لیکن ہمت نہ ہارے, اگر ناقص ذکر ہے, ناقص یاد ہے, تو بھی کرتا رہے, گرتے پڑتے جو بن پڑے کرتا رہے, سکون کے انتظار میں نہ رہے بلکہ کام کرتا رہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر اگر ناقص بھی ہو تو بھی اس کے کرتے رہنے سے یکایک انشاءاللہ تعالی ایک دن دروازہ کھلے گا اور تمہاری روح سکون پا جائے گی, اللہ سے وصل ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ذکر جو کر رہے ہیں, یہ اگرچہ ابھی اس کا نفع محسوس نہیں ہو رہا, لیکن ایک نہ ایک دن انشاءاللہ دروازہ کھل جائے گا. تو اس طرح سے جیسے کنواں کھودتے ہیں تو مٹی کھودتے رہتے ہیں, خشک مٹی نکلتی رہتی ہے, پانی نہیں ہوتا شروع میں, خوب محنت مشقت کرتا رہتا ہے تو آخر کار گیلی مٹی آنی شروع, نمی آنی شروع ہوتی ہے مٹی میں, پھر وہ اور کھودتا ہے تو پھر مٹی کیچڑ والی, کیچڑ آنی شروع ہوتی ہے, تو اس کو جو ہے اطمینان ہونے لگتا ہے, سکون ہونے لگتا ہے, انشاءاللہ پانی قریب ہے, تو اور کھودتا ہے تو کچڑنے لگا پانی آنے لگتا ہے، پھر اور کھدائی تھوڑی سی کر لیتا ہے تو پھر صاف ستھرا پانی نصیب ہو جاتا ہے. اسی طرح ذکر کو چھوڑے نہیں اور جو افعال ہیں ان کو کرتا رہے اور گناہوں سے ہمت کے ساتھ مسلسل بچتا رہے. اصل کام تو کرنے کا ہے ہی یہی منزل تک پہنچانے والی چیز ہے انشاءاللہ. تو جو آدمی کام کر رہا ہے چاہے اس کو نفع محسوس ہو یا نہ ہو، لیکن انشاءاللہ اس کا کام بن رہا ہے، منزل کی طرف وہ رواں دواں ہے، محسوس ہو یا نہ ہو منزل کی طرف رواں دواں ہے، کیونکہ اس کے لمحات اس کے اوقات خدا تعالیٰ کو راضی کرنے میں صرف ہو رہے ہیں. بس یہی کام کرنے کا ہے، انسان کا اختیاری کام اتنا ہی ہے. باقی محسوسات کا کیا ہے، خدا تعالیٰ جس کو حس بھی دے دیں تو یہ ان کی مہربانی ہے، لیکن اگر وہ نہ بھی دیں اور کام کر رہا ہے انسان تو یہ کامیاب ہے انشاءاللہ تعالی، ایک نہ ایک دن اس کو کامیابی حاصل ہوگی. اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان دنیا سے ایمان سلامت لے جائے. اللہ تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. لہذا سکون کے انتظار میں ذکر کو نہ چھوڑو، بلکہ ذکر کرتے رہو، اس سے انشاءاللہ ایک دن سکون مل جائے گا. سکون نہ بھی ملا انشاءاللہ تعالی یہ سب اللہ کے ہاں جمع ہوگا. ایک مرتبہ اللہ کہنا بھی ضائع نہیں جائے گا، اس کا نور قیامت تک قائم رہے گا، دونوں جہان میں قائم رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. مجالس ابرار، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ کے ملفوظات پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ ہمارے زیادہ اقربا تو آخرت میں ہیں، جب زیادہ خاندان وہاں ہے تو یہاں سے جو بھی چلا گیا اقل یعنی کم خاندان سے اکثر خاندان کی طرف گیا، پردیس سے وطن گیا، اس تصور سے بڑی تسلی ہوتی ہے. ارشاد فرمایا کہ ہمارے زیادہ اقربا تو آخرت میں ہیں، جب زیادہ خاندان وہاں ہیں تو یہاں سے جو بھی چلا گیا اقل خاندان سے اکثر خاندان کی طرف گیا، پردیس سے وطن گیا، اس تصور سے بڑی تسلی ہوتی ہے. ارشاد فرمایا کہ جب ہم حاکم ضلع کو ناراض کر کے چین سے نہیں رہ سکتے تو احکم الحاکمین کو ناراض کر کے کس طرح چین اور سکون سے رہ سکتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ جب ہم حاکم ضلع کو ناراض کر کے چین سے نہیں رہ سکتے تو احکم الحاکمین کو ناراض کر کے کس طرح چین اور سکون سے رہ سکتے ہیں. آج ہر طرف سے پریشانی کی شکایت آتی ہے، لیکن اصل علاج کیا ہے اس طرف خیال نہیں جاتا. اسباب رضا کی تو فکر ہے مگر ضد رضا یعنی گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، حرام اعمال سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. اتق المحارم تکن عابد الناس. ارشاد فرمایا کہ اعمال صالحہ اور وظائف کا اختیار کرنا آسان ہے مگر گناہوں کو چھوڑنا مشکل معلوم ہوتا ہے. جیسے سہارنپور کا گنا چوسنا تو آسان اور لذیذ ہے مگر کسی کے منہ سے گنا چھین لینا مشکل ہے. اسی طرح نفس کو جن گناہوں کی عادت ہو گئی ہے اس کو چھڑانا نفس پر بہت شاق ہوتا، اور عام طور پر لوگ ایسے وائز کو پسند نہیں کرتے جو برائیوں پر روک ٹوک اور گناہوں کے ترک پر واعظ کہتا ہو. حق تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. ان آیات میں چند اصول کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، وہ یہ کہ بعض گناہوں کے اثرات سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. جیسا کہ ان آیات میں ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو باطل مت کرو، احسان جتا کر اور اذیت دے کر. اس سے معاصی کے ارتکاب سے احتیاط کی نہایت اہمیت ثابت ہوتی ہے، یعنی گناہوں سے خوب بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ بعض گناہ ایسے ہیں جن سے نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. ارشاد فرمائے کہ جب دین کی کوئی بات سنائی جاتی ہے تو بعض کے لیے تو نئی ہوتی ہے اور بعض کے لیے اس کا تکرار ہو جاتا ہے جس سے استحضار ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ جب دین کی کوئی بات سنائی جاتی ہے تو بعض کے لیے تو نئی ہوتی ہے
اور بعض کے لیے اس کا تکرار ہو جاتا ہے جس سے استحضار ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دین کی باتیں سننے کے بعد اگر یاد نہ رہ سکیں تو بھی ان کا نفع ضرور ہوتا ہے، جس طرح کہ ہم کو دو ہفتے قبل کی غذائیں تو یاد نہیں رہتی کہ کیا کیا کھایا تھا، مگر ان کی طاقتیں ہمارے جسم میں آج بھی محفوظ ہیں۔ اسی طرح دین کی کتابیں دیکھنا اور بزرگوں کا وعظ سننا ہر حالت میں مفید ہے، خواہ یاد رہیں یا بھول جائیں، ان کے اثرات روح میں باقی رہ جاتے ہیں، جن کی طاقت سے اعمال صالحہ کی ہمت اور توفیق ہوتی رہتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دین کی باتیں سننے کے بعد اگر یاد نہ رہ سکیں تو بھی ان کا نفع ضرور ہوتا ہے، جس طرح کہ ہم کو دو ہفتے قبل کی غذائیں تو یاد رہتی نہیں کہ کیا کیا کھایا تھا، مگر ان کی طاقتیں ہمارے جسم میں محفوظ ہوتی ہیں۔ اسی طرح دین کی کتابیں دیکھنا اور بزرگوں کو آواز سننا ہر حالت میں مفید ہے، خواہ یاد رہیں یا بھول جائیں، ان کے اثرات روح میں باقی رہ جاتے ہیں، جن کی طاقت سے اعمال صالحہ کی ہمت اور توفیق ہوتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن المقدام ابن معدی کب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما ملأ آدمی وعاء شر من بطن بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ فإن کان لا محالۃ فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه۔ حضرت مقدام ابن معدی کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ آدمی نے کوئی برتن پیٹ سے بدتر نہیں بھرا جبکہ خوب پیٹ کو خوب بھرا جائے اور اس سے دینی اور دنیاوی خرابیاں پیدا ہوں۔ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، اور اگر پیٹ بھرنا ہی ضروری ہو تو چاہیے کہ پیٹ کے تین حصے کرے، ایک حصے میں کھانا، دوسرے حصے میں پانی، اور تیسرا حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زیادہ کھانے سے عبادت میں سستی پیدا ہوتی ہے اور گناہ کی خواہش بڑھتی ہے اور صحت بھی خراب ہو جاتی ہے، اس لیے اس پر امت کو تنبیہ فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی چند سنتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ کھانے کے وقت اکڑوں بیٹھنا کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سرین زمین پر ہوں، یا ایک گھٹنا کھڑا ہو اور دوسرے گھٹنے کو بچھا کر اس پر بیٹھے، یا دونوں گھٹنے زمین پر بچھا کر قاعدے کی طرح آگے کی طرف ذرا جھک کر بیٹھے۔ کھانے کے برتن، پیالہ اور پلیٹ کو صاف کر لینا چاہیے، پھر برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا چاہیے۔ کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ: سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ پہلے دسترخوان اٹھوانا، پھر خود اٹھنا۔ کھانے پر سے پہلے کھانا بڑھوا دینا چاہیے اور اس کے بعد برتن وغیرہ اٹھا کر دسترخوان کو بڑھا کر پھر اٹھنا چاہیے۔ البتہ اگر جلدی ہو تو دسترخوان کو اچھی طرح سے موڑ دے، کھانے کو ڈھک دے تو مجبوری میں اٹھ کر جانا ٹھیک ہے، ورنہ کھانے کو پہلے بڑھوا لے اور برتن وغیرہ سمیٹ کر ایک طرف رکھ کر دسترخوان کو موڑ دے یا پھر پورا دسترخوان بڑھوا لے، اور اگر کھانے کے دسترخوان پر کوئی ایک آدمی بھی بیٹھا ہوا ہو تو بھی اٹھ کے جا سکتے ہیں، باقی لوگ اٹھ کے جا سکتے ہیں۔ دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ ترجمہ: سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو بہت پاکیزہ اور بابرکت ہو۔ اے ہمارے رب، ہم اس کھانے کو کافی سمجھ کر یا بالکل رخصت کر کے یا اس سے غیر محتاج ہو کر نہیں اٹھا رہے۔ کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھونا، کلی کرنا۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے درمیان میں یاد آ جائے تو یوں پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ. جب کسی کی دعوت کھائے تو میزبان کو یہ دعا دے اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی. ترجمہ: اے اللہ جس نے مجھ کو کھلایا تو اس کو کھلا اور جس نے مجھ کو پلایا تو اس کو پلا. نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سن 5 ہجری اس میں غزوہ دومت الجندل ربیع الاول میں ہوا. یہ مقام دمشق سے 5 منزل ہے. آپ نے سنا کہ وہاں کچھ کفار جمع ہوئے ہیں, مدینہ پر چڑھنا چاہتے ہیں. آپ 1000 آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئے. وہ خبر سن کر متفرق ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز وہاں قیام کر کے مدینہ تشریف لے آئے. اسی سال شعبان میں غزوہ مریسیع ہوا, اس کو غزوہ بنی مستلق بھی کہتے ہیں. آپ کو یہ خبر پہنچی تھی کہ بنی مستلق لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ خود صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے اور وہ لوگ مقابل نہیں ہوئے. ان کے اموال اور ذریت مسلمانوں کے ہاتھ لگے. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اسی غزوے میں ثابت بن قیس کے حصے میں لگیں. انہوں نے مکاتب بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کتابت ادا کر کے ان سے نکاح فرمایا. اور اسی غزوے میں قصہ ہے عفق ہے نا, قصہ عفق یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے تہمت لگانے کا دردناک واقعہ ہوا. اور اسی سال شوال میں غزوہ خندق جس کا نام غزوہ احزاب بھی ہے واقع ہوا. کیا ٹائم کرنا ہے؟ 5 منٹ اوپر کریں یا ابھی یہ رہنے دیں؟ بعد کیا آنا پڑے گا؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دعا کر لیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم كن لنا واجعلنا لك. اللهم كن لنا واجعلنا لك. اللهم كن لنا واجعلنا لك. اللهم اخلصنا بخالصة ذكر الدار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.